جب یہ حکم آیا کہ تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم آپس میں محبت نہ کرو، اور محبت آ نہیں سکتی جب تک کہ ایک دوسرے کو سلام نہ کرو، اور پھر جب یہ پڑھا کہ سلام میں پہل کرنے والے کا دل تکبر سے خالی ہوتا ہے، اور پھر یہ کہ افشو السلام بینکم، سلام کو رواج دو، پہل کرنے والے کو اگر زیادہ ملے گا اس کو بھی سلام کرو جسے پہچانتے، اس کو بھی کرو جسے نہیں پہچانتے. اب اپنے ملک میں تو چونکہ میجورٹی مسلمان ہے، آپ کہیں سڑک پہ جا رہے ہیں، آپ کسی اسکول میں ہیں، کالج میں، کہیں پر بھی ہیں، تو جہاں بھی کوئی مسلمان عورت نظر آتی ہے، آپ کراس کرتے ہیں، آپ کا آمنا سامنا کسی کے ساتھ ہوتا ہے، آپ سلام میں پہل کرتے ہیں، تو آپ کو فوراً پہچان ہو جاتی ہے. خاص طور پر بازار میں آپ ہوتے ہیں تو مسلمان عورت اپنے لباس سے فوراً پہچانی جاتی ہے، وہ آپ کو سلام کرنے میں پہل کر رہی ہے، آپ اس کو کر رہے ہیں. یہ ایک اسلامی معاشرے کا نمونہ کہ مسلمان آپس میں یہ دیا نہیں رہتے، وہ ایک جسد واحد کی طرح ہوتے ہیں، وہ رنگ اور نسل سے نہیں پہچانے جاتے، وہ مسلمان ہونے سے پہچانے جاتے ہیں. لیکن اگر آپ کسی ایسے معاشرے میں ہیں کہ جہاں سارے مذاہب کٹھے ہیں، آپ صرف اسی ایک پہلے حکم پہ عمل کرنا چاہتے ہیں جس کے بغیر جنت میں نہیں پہنچ سکتے، یعنی سلام کو رواج دینا اور سلام کرنا، تو آپ کا جو سلام مسلمانوں کے لیے مخصوص ہے اس کو آپ کیسے دے سکتے ہیں، اس پر آپ عمل کیسے کر سکتے ہیں جب پہچان ہی نہیں ہو رہی کہ کون کیا ہے. کیونکہ ذاتی طور پر مجھے اس کا تجربہ ہوا جب فرسٹ ٹائم میں ایک ایسی کمیونٹی میں تھی جہاں پر سکھ بھی، ہندو اور بھی ایشین بہت سے تھے، تو میں جب یونیورسٹی جا رہی ہوتی تھی تو میں جو بھی کوئی نظر آ جاتی خاتون تو میں سلام کرتی تھی، اب بعض لوگ گھر کے دیکھتے تو چلے جاتے کہ کیا کہہ رہی. اس سے مجھے پتا چلا کہ یہ سکھ خواتین ہیں جو بہت زیادہ ریزمبل کرتی ہیں پنجابی ایشین کمیونٹی سے، کیونکہ وہ سٹائل چلنے کا، بات کرنے کا، بال بنانے کا، قمیض کا، شلوار کا، دوپٹے کے سٹائل کا، جوتے کا، وہ 99% ریزمبل کرتا. اب اگر آپ بے شک ایک خاص خطے سے ہیں، آپ کا اپنا ڈریس ایک جیسا ہے، کوئی منع نہیں کیا گیا کہ تم اس میں وہ نہ پہنو، کیونکہ ہر علاقے کے خاص مزاج ہوتے ہیں، آپ کو موسم کی مناسبت سے مخصوص قسم کے لباس پہننے پڑتے ہیں، کوئی حرج نہیں. لیکن جب آپ گھر سے باہر ہیں، کمیونٹی سے باہر ہیں، آپ راستے میں جا رہے ہیں، آپ کیسے ایک دوسرے کو پہچان سکتے ہیں؟ مسلمان عورت کس سے پہچانی جائے گی؟ لباس سے پہچانی جائے گی. کچھ عرصہ پہلے مجھے بحرین جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں پر ایک اسلامک سینٹر تھا ڈسکور اسلام، اس کے انٹرنس کے ساتھ ہی ایک ڈسپلے بورڈ تھا، اس پہ کچھ خواتین کی تصویریں لگی ہوئی تھی جو لاوارث تھی اور مرچریز میں تھی، اور نہیں پہچانی جا رہی تھی کہ کس مذہب اور کس عقیدے سے تعلق رکھتی ہیں، کہ انہیں دفنایا جائے، کہ جلایا جائے، کہ ان کو بہایا جائے یا کیا کیا جائے ان کے ساتھ. بعض اوقات ایسا تھا نا، لوگ چوری چھپے ایسے ممالک میں کام کرنے چلے جاتے ہیں، کہیں ایکسیڈنٹ ہوا، کہیں کسی گھر میں دھوئے سے دم گھٹ کے مر گئے، اب نیبرز کو بھی کوئی پتا نہیں، راستے میں گرے پڑے ہیں کہیں، ہارٹ فیل ہو گئے، کسی کو خبر نہیں، بعضوں کے پاس آئیڈینٹی کارڈ ہے یا کچھ ہے، اس سے پہچان ہو جاتے. اب اس کو دیکھ کے مجھ پہ جو وحشت طاری ہوئی، اس قدر خوف آیا کہ مسلمان عورت کے لیے گھر سے باہر نکلتے وقت اپنی اس آئیڈینٹی کا ہونا کتنا ضروری ہے، کہ اگر اس کے شکل پہ کچھ نہیں لکھا ہوا کہ وہ کون ہے، لیکن اس کا حجاب تو اس کا گواہ ہے کہ وہ ایک مسلمان عورت ہے، اسے جلایا نہیں جائے گا، اس کا جنازہ پڑھا جائے گا، ہاں اس کا کہیں کوئی وارث موجود نہیں ہے. تو حکمت اور علت اللہ تعالیٰ نے کیا بتائی؟ ذالک ادنا ان یعرفنا، اس ادنا کا فائدہ کیا ہوگا؟ ادنا ان یعرفنا، کہ پہچاننے میں سہولت ہوگی. کس بات کے پہچاننے میں؟ کہ یہ مسلمان عورت ہے، اور پھر اس کا وہ لباس اس کو بہت سی برائیوں سے بچائے گا، وہ آڑ بن جائے گا. حجاب محض کپڑے کا حجاب نہیں، وہ برائیوں کے لیے بھی ایک بہت بڑا حجاب ہے. جب آپ ایک خاص طرح کے ڈریس میں ہیں تو کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ آپ سے ایسا معاملہ کرے، آپ سے کوئی غلط توقع رکھے، کیونکہ آپ اپنی نمائش کر کے نہیں جا رہے. تو نتیجہ کیا ہوگا؟ فلا یؤذین، وہ اذیت نہ دی جائیں گی. لیکن اگر اس کے برعکس آپ نے جلباب نہیں اوڑھی، آپ نے ایسا ڈریس پہنا کہ آپ کے فگرز نمایاں ہو رہے ہیں، آپ کے کپڑوں کا حسن نمایاں ہو رہا ہے، آپ کے چہرے کا حسن نمایاں ہو رہا ہے، آپ کو دیکھ کر غیر مردوں کو برے خیالات آ رہے ہیں، کیونکہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے تو دل بہت پاک ہے، ہم کسی بری نیت سے تبرج نہیں کرتے یا اپنی زینت کا اظہار نہیں کرتے، بس ہمیں شوق ہے، اچھا پہننے اوڑھنے کا شوق ہے، اس لیے کرتے ہیں۔ یہ جو تم دیندار لوگ ہو، بڑے ہی تنگ ذہنیت کے ہو، تمہیں تو اس کے سوا کچھ سوچتا ہی نہیں کہ لوگوں کی نیتوں پہ شک کرو۔ یہ نیت کی شک کی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کے بیچ میں ایک فطری کشش رکھ دی ہے، دونوں ایک دوسرے کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ اٹریکشن اللہ تعالیٰ نے خود رکھی ہے، اور یہ معاملہ چند مخصوص لوگوں کے ساتھ نہیں ہے، یہ سب کے اندر ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ضروری نہیں کہ آپ ہر ایک سے اٹریکٹ ہو رہے ہیں اور ہر کوئی آپ سے اٹریکٹ ہو رہا ہو، لیکن اگر ہزاروں میں سے چند ایک بھی ہو جائے تو نقصان تو پہنچ سکتا ہے۔ فرمایا کہ جب تم اس لباس میں ہوگی، کسی کو اٹریکشن والی کوئی چیز نظر نہیں آئے گی، انداز تمہارا باوقار ہوگا، نگاہیں تمہاری یغدبن من ابصارهن ہوگی، تو پھر کسی کو جرت نہیں ہوگی کہ تم سے کوئی غلط توقع رکھے، کوئی تمہارا پیچھا کرے، کیونکہ اسے یہاں سے ملنا کچھ نہیں، وہ مایوس ہے آپ کے طرز عمل سے، اس کے لیے یہاں کچھ نہیں، اس لیے کہ یہ تو محفوظ ہے۔ محسنات کا لفظ لونڈیوں کے مقابلے میں اسی لیے استعمال ہوتا تھا کہ وہ محفوظ عورتیں تھیں، کیونکہ اس دور میں لونڈیوں کا لباس شرفائے عرب کی عورتوں کے لباس سے فرق ہوتا تھا، یعنی دور جاہلیت میں بھی جو شرفا کی خواتین تھی یا وہاں کا جو اشرافیہ تھا یا ایلیٹ تھا، ان کے ہاں ڈریس میں فرق ہوتا تھا لونڈیوں کے مقابلے میں۔ لونڈی کے لیے رخصت یا سہولت کیوں تھی؟ کیونکہ وہ تو ایک کام کرنے والی عورت ہے، اس کا تو کچھ اسٹیٹس ہی نہیں ہے، یعنی ہم عام گھروں میں ماسیوں کو اس سے کمپیئر نہیں کر سکتے کہ ماسیاں تو آزاد عورتیں ہیں، لیکن ایک ماسی جو بیچاری کام کر کر کے تتی پتی ہوئی ہے، اس کے اندر وہ اٹریکشن نہیں ہے جو ایک ناز و نام میں پلنے والی عورت کے اندر ہو سکتی، کیونکہ عورت کے لیے صرف اس کا جسمانی حسن نہیں، اس کا اسٹیٹس، اس کا رہن سہن، اس کی جو ناز و نعم اللہ نے دیے ہیں وہ بھی میٹر کرتے ہیں، لیکن ایک عام عورت جو بیچاری ایک گھر سے برتن دھو کے نکلتی ہے تو دوسرے میں برتن دھو رہی ہے، اس کے ہاتھ بگڑے ہیں، اس بیچاری کو بال درست کرنے کا موقع نہیں، اس کو اپنی اسکن کی کیئر کرنے کا، اپنی جسمانی فٹنس کا، اپنے باقی کسی بھی اٹریکشن کی چیز کی طرف توجہ کرنے کا کوئی موقع نہیں، اس کے لیے پھر حکم سہل ہے۔ لیکن باقی مومن عورتیں جو محسنات کے دائرے میں آتی ہیں، ان کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ یا ایہا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنا ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفور الرحیم، اور ہے اللہ تعالی غفور الرحیم، کب؟ اس حکم پر عمل کرنے کے بعد۔ ہم اللہ کو غفور الرحیم کب کہتے ہیں؟ جب ہم اس حکم کی صریحاً خلاف ورزی کر رہے ہوتے، جب ہم اس حکم کو مانتے نہیں ہیں، اس پر عمل نہیں کرتے، مختلف عذر بہانے وجوہات بتا کر، اس وقت ہم کہتے ہیں بڑی مجبوری ہے، کیا کریں، کوئی بات نہیں، یہ تو دور ہی ایسا ہے، اللہ غفور الرحیم، یا یہ کہ ہماری نیتیں تو بہت صاف ہیں، اللہ کو پتا ہے ہمارے دل بہت اچھے ہیں۔ حالانکہ اپنے نفسوں کی پاکی بیان کرنے کے بارے میں اللہ کا حکم کیا ہے؟ لا تزکوا انفسکم بل اللہ یزکی من یشاء، اپنے آپ کو پاکیزہ مت کہو، مت پاکیزگی نفس کے دعوے کرو، مت پاکیزگی دامن کی باتیں کرو، بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ اللہ پاک کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، کوئی بھی شخص خود اپنے آپ کے پاک ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اس لیے بار بار یہ جتلاتے رہنا کہ ہماری نیتیں بڑی صاف ہیں، ہمارے دل بڑے پاک ہیں، ہمارے خیالات بڑے نیک ہیں، یہ سیلف پریز میں آ جاتا ہے، خود پسندی میں آ جاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ مدینہ میں عملی طور پر کیا ہوا، یعنی اس حکم پر عمل کیسے ہوا۔ ایک تو میں نے آپ کو حضرت ام سلمہ کی روایت بتائی ہے، پھر آپ دیکھیے کہ وہ حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان عورتوں کو حکم دیا کہ عید کی نماز کے لیے جائیں، تو عورتوں نے کیا کہا تھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے بعض کے پاس چادر نہیں ہوتی، یعنی ہم کیسے جائیں، ہمارے پاس جلباب نہیں ہے. کیا وجہ تھی، کیوں نہیں ہوگی، افورڈ نہیں کر سکتے ہوں گے. شاید آپ لوگوں کو سمجھنا ہے جن کے پاس ایک وقت میں کئی کئی چیزیں موجود ہیں. مجھ جیسے سے پوچھے جو اپنی مثال کل میں نے دی تھی، کہ یقین کرے کہ ایک وقت ایسا تھا جب میرے پاس ایک سٹاف کے سوا دوسرا نہیں تھا. یہ زندہ مثال آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی، اور دوسرا میں واقعی نہیں خرید سکتی. تو ایسے میں مدینہ کے معاشی حالات تو اس سے بھی کہیں تنگ ہوں گے جو آج کے دور میں کسی شخص پر طالب علمی کے زمانے میں گزر سکتے ہیں. تو اس تنگی معاش کے زمانے میں ہر عورت کے پاس بڑی بڑی چادریں نہیں تھی، لیکن وہ اللہ کے حکم کو سمجھتی تھی. ان میں سے کسی نے یہ نہیں کہا چونکہ چادر نہیں ہے اس لیے اب نکلنا تو ہے، اللہ کو پتا ہے چادر نہیں ہے، چلتے ہیں ایسے ہی سیر کر آتے ہیں. تو آپ نے کیا فرمایا کہ جس کے پاس اپنی چادر نہ ہو اسے کوئی دوسری بہن چادر دے دے. ایک اور روایت میں آتا ہے وہ اپنی سہیلی کی چادر میں چلی جائے، یعنی پھر آریتن لے لے، ادھاری لے لے، عادتن نہیں آریتن. ایک ہوتا نا عادتن کپڑے مانگ مانگ کے پہننا اور ایک دوسرے کو پہننا، یہ اخلاقی طور پہ کوئی اچھی بات نہیں. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، اب یہ پتہ نہیں اس میں حقیقت کتنی ہے، لیکن مجھے جیسے کنوے کیا گیا کہ بعض لوگ کہیں سے کسی بوٹیک سے کپڑے لے آتے ہیں، پھر کسی فنکشن میں پہنتے ہیں، پھر واپس جا کے کہتے ہیں یہ صحیح پورے نہیں ہے. معلوم نہیں یہ سچ ہے یا نہیں، لیکن بہرحال کسی نے بتایا کہ زیور کے ساتھ ایسا ہی کوئی کرتے ہیں کہ جاننے والے ہیں جیولر ان کے، تو ایک دفعہ وہ کوئی کوئی بیچ میں سیٹ لے بھی لیا، لیکن ایک دفعہ لے کے وہ کہا نہیں یہ تو یہاں سے ٹھیک نہیں وہاں، اور کسی ایک ایک فنکشن میں پہن کے پھر لوٹا دیا. تو کچھ لوگ ہیبیچول ہوتے ہیں کہ ان کو کپڑوں کی نمائش کرنی ہوتی ہے. مثلا ایک گھر میں اگر دو تین بہنیں ہیں تو بدل بدل کے وہ اس کے پہن رہا، وہ اس کے پہن رہا، اس کے پہن رہا. مقصد کیا صرف نمائش، کہ ہم یہ ظاہر کر سکیں کہ ہمارے پاس بہت کپڑے. تو بہرحال یہ تو ایک اور موضوع تھا، موضوع سے ہٹنا نہیں چاہیے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حل کیا بتایا کہ اس کو اس کی بہن چادر دے دے. یہ نہیں کہا اچھا مجبوری ہے ایسے ہی چلی جاؤ، گھر کے کپڑوں میں ہی چلی جاؤ. نہیں، جو حکم ہے وہ حکم ہے. پھر کسی نے کہا ہم نے نماز نہیں پڑھنی ہو تو کیا کریں، تو آپ نے کہا جا کے دعا میں شریک ہو جاؤ. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مسلمان عورت کو چادر پہنانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ موبائل نہ رہے یا ضرورتاً گھر سے نہ نکلے یا اس کو گھر میں قید کر دیا جائے یا بند کر دیا جائے. نہیں، نکل سکتی ہے لیکن شرط کے ساتھ، اللہ کی حدود کو پورا کرتے ہوئے. پھر ایک اور روایت ہے متفق علیہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھاتے، تو بعض عورتیں بھی آپ کی ابتدا میں نماز کے لیے چادروں میں لپٹی ہوئی آتی. نماز کے بعد وہ اپنے گھروں کو لوٹتی تو اندھیرے کے سبب انہیں کوئی پہچان نہ سکتا تھا. اس سے ایک یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ چادر یا گاؤن کے باوجود بھی آپ کی پہچان ہو سکتی ہے. اسی کو اللہ ما ظہر منہا میں شمار کیا گیا ہے. پیچھے آپ پڑھ چکے نا، ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا، کہ اپنی زینت ظاہر نہ کرے مگر جو اس میں سے خود بخود ظاہر ہو جائے. کہ ایک عورت نے جلباب اوڑھا ہوا ہے، گاؤن پہنا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود جان پہچان کے لوگ اس کو پہچان لیتے ہیں. اس میں بھی اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آتا ہے نا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، کہتی ہیں کہ حضرت عمر فاروق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے کہ امہات المومنین کو پردہ کرنا چاہیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہ کیا. امہات المومنین شب کو قضاء حاجت کے لیے جاتی تھی. ایک روز حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو بہت طویل جسامت رکھتی تھی، شب کو قضاء حاجت کے لیے باہر تشریف لائیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ایک مجلس میں بیٹھے تھے. انہیں دیکھ کر گویا ہوئے، سودا میں نے آپ کو شناخت کر لیا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کو حتی الوسع اپنی بیوٹی، اپنے ان تمام چیزوں کو چھپانا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ پھر وہ ایک پالکی میں بیٹھ کے نکلے. جیسے ہمارے ہاں یہ ہوتا رہا ہندوستان میں کہ خواتین جب نکلتی تھی تو گاڑی پہ اگر بیٹھی تو گاڑی میں بھی پردے لگے ہوئے ہوں، یا یہ ہے کہ ٹانگے پہ بیٹھی یا پالکی میں تو اس کو بھی کور کیا ہوا، یہ پھر ایکسٹرا ہے، یہ ایکسٹریم ہے، کیونکہ چادر تک کا تو کہاں ہے اور چادر عورت پر ڈالنے کو کہاں ہے، ٹانگوں اور گاڑی پہ نہیں. وہ ایک ایکسٹرا کیئر ہے، وہ آپ نے اپنی ویسے کوئی بڑے ہونے کی نمائش کرنی ہے تو وہ ایک الگ بات ہے، کیونکہ جب ہم پھر حد سے بڑھتے ہیں تو ریئیکشن ہو جاتے ہیں، اور وہ ریئیکشن آپ دیکھیں کیسے ہوئے ہیں. پھر تو کسی بھی انتہائی رویے سے بچنا چاہیے، ایکسٹریمز پہ نہیں جانا چاہیے، کیونکہ اس سے پھر خطرہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس اصل حکم کو چھوڑ ہی نہ دیں. لیکن ایکسٹریم کس کو کہیں گے؟ اس حکم سے زائد کرنے کو، اس حکم کے کرنے کو ایکسٹریم نہیں کہا جائے گا، کیونکہ ہمارے ہاں بعض لوگوں نے اصل حکم کے ماننے کو بھی ایکسٹریم سے تعبیر کیا کہ دس از ٹو مچ، یہ تو بہت زیادہ ہے، بہت گرمی ہے، آج کے دور میں کون کرتا ہے، یہ تو بالکل ہی بیکورڈ لگتے ہیں. ایکسٹریم کو خود نہیں ڈیفائن کرنا، بلکہ ایکسٹریم جو ہے وہ دیکھی جائے گی کہ اس سے زائد کیا ہے جو ہمیں حکم ملا ہے. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی عورت کے مکاتب غلام کے پاس اس قدر مال ہو جس سے وہ معاہدہ میں طے شدہ رقم ادا کر سکتا ہو تو اس عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے اس غلام سے پردہ کرے. فلتحتجب، یہاں بھی حجاب کا لفظ آتا ہے بیسیکلی حدیث میں جس کو کوٹ کرنا مقصود تھا. آپ کو معلوم ہے کہ عورت کو اپنے غلام سے پردہ نہیں کرنا ہوتا، جس کا ذکر سورۃ النور کی آیت میں بھی گزرا، او ما ملکت ایمانہن، تو اس میں وہ حدیث یاد ہے آپ کو کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس تشریف لے گئے تھے تو ان کے کپڑے چھوٹے تھے کہ وہ سر ڈھانپتی تو پاؤں کھل جاتے، پاؤں ڈھانپتی سر کھل جاتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اس وقت یہاں تمہارے والد اور غلام کے سوا اور کوئی نہیں، اس لیے تم ریلیکس ہو جاؤ. حدیث کا مفہوم کچھ اس طرح ہے. اور یہاں پر کیا بتایا گیا کہ ویسے عورت اپنے خریدے ہوئے غلام سے حجاب کی وہ پابندی نہیں کرے گی، جلباب نہیں اوڑے گی جب تک کہ وہ آزاد نہیں. ہاں اگر وہ اسے آزاد کرتی ہے یا اس کے پاس اتنے پیسے ہو گئے ہیں کہ جس سے وہ آزادی خرید سکتا ہے تو اس صورت میں اس سے پہلے کہ وہ آزاد ہو وہ پردہ شروع کر دے اس سے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب ہم آپ کی معیت میں احرام باندھے ہوئے تھی تو اونٹ سوار قافلے ہمارے پاس سے گزرتے تھے، وہ جس وقت سامنے ہوتے ہم اپنے سروں کے اوپر سے چادر چہرے تک لٹکا لیتی، اور جب وہ گزر جاتے تو ہم پھر سے چادر کو چہرے پر سے ہٹا لیتی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ جو فرمایا کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، تو من جلابیب، من کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ باز، یعنی بڑی چادر کا بعض حصہ مزید لٹکا لے. تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جب، یعنی اس زمانے میں لوگ اونٹ پہ سواری کرتے تھے تو وہ اونٹ پہ بیٹھی ہوئی تھی، جب ان کے پاس سے اور مرد حضرات اونٹوں پر گزرتے تو وہ آمنے سامنے ہو جاتے، بالکل ایسے جیسے ہم گاڑی پہ بیٹھے ہوتے ہیں. اگر گاڑی سیدھی سڑک پہ چل رہی ہے تو گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے عموماً ایک دوسرے کو لوگ نظر نہیں آتے، لیکن اگر کسی اشارے پہ رکے تو پھر کیا ہوتا ہے، شیشوں میں سے ایک دوسرے کو عموماً لوگ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. تو ایسی صورت میں خصوصی احتیاط چاہیے. تو عائشہ بھی ایسے ہی واقعہ کا ذکر فرماتی ہے کہ جب قافلے ہمارے پاس سے گزرتے تو ہم سروں کے اوپر سے چادر چہرے تک لٹکا لیتی، جب وہ گزر جاتے تو پھر ہم اپنا چہرہ کھول دیتی تھی. ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر تشریف لائے تو عورتوں کو مردوں کے راستے میں چلتے ہوئے دیکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک طرف ہٹ جاؤ، راستے کے درمیان چلنا تمہارا حق نہیں، ایک طرف ہو کر چلا کرو. یعنی بیچ میں مردوں کے مکس ہو کے نہ چلو کہ کسی کی کونی پڑے، کسی کا کندھا لگے، کہیں دھکا پڑے، اس چیز سے بھی اوائڈ کرو. یعنی محض جلباب اوڑھ لینا کافی نہیں، سڑک پر چلتے ہوئے اپنے آپ کو بچا کے چلنا بھی بے حد ضروری ہے. اچھا، اب وہ دونوں طرح کی، یا تو شاپ کیپر ہیں یا پھر ان کے گارڈ کھڑے ہوتے ہیں، اب اس صورت میں تو پھر صرف درمیان ہی سیف ہے، کیونکہ آپ دونوں طرف سے بچ کے بیچ میں چل سکتے ہیں. اب ایسا موقع جب آ جائے کہ جب بیچ میں چلنا زیادہ محفوظ ہو تو وہ زیادہ پھر بہتر ہے. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی مطلوب نہیں ہے. کیا مطلوب ہے؟ وہ روح، کہ آپ کیوں فرما رہے ہیں یہ بات، کہ مردوں کے بیچ بیچ میں نہ چلو، اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ مثلاً آپ حج عمرے پر گئے تو وہاں بھی کوشش کیا کرنی چاہیے کہ مردوں کے ہجوم میں نہ جھاگ اسے، اب کوشش کریں کہ ذرا سمٹ کے الگ الگ رہ کے چلے، جب بہت رش ہو جاتا ہے تو بالکل ناممکن ہوتا ہے، مگر عمرے وغیرہ پہ عموماً جب اتنا رش نہیں ہوتا تو آپ اپنے آپ کو اس بھیڑ میں بھی بچانے کی کوشش کریں. یعنی دنیا کا وہ واحد مقام ایسا ہے کہ جہاں پر مرد اور عورت ایک ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات وہ طواف میں بھی کھڑے ہو کر متوجہ جو ہوتے ہیں وہ الگ کراتے رہتے ہیں کہ خواتین ایک طرف کو ہو جائیں، تو اس میں بعض خواتین بہت مائنڈ کرتی ہیں. میں نے خود بہت دفعہ غصہ کیا اس بات پر کہ یہ کون ہوتے ہیں ہمیں کہنے والے، ادھر ہو جاؤ، ہمارا حق نہیں ہے. تو جب میں نے یہ حدیث پڑھی تو مجھے خیال آیا کہ ہاں واقعی جہاں مردوں کا ہجوم ہو یا رش ہو تو اس کے بیچ میں گھس کے حضرت اسود کو بوسہ دینا یا رکن یمانی کو چھو چھو کے گزرنا، اگرچہ اس سے خطائیں گرتی ہیں. آپ نے فرمایا کہ رکن یمانی کو ہاتھ لگانے سے خطائیں گر جاتی ہیں، یعنی گناہ جھڑ جاتے ہیں. اصل میں عربی میں لفظ ہے یا حط الخطا یا حتن، تو اس کا مطلب ہوتا ہے گرنا. تو اس میں یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ رش کم ہے تو بچ بچا کے جا کے ہاتھ لگا لیں، حضرت اسود کو آپ بوسہ دے لیں. لیکن اگر آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں جا کے تو بیٹا بھی اتر جائے گا اور بال بھی کھنچ جائیں گے اور بالکل ہی مردوں کے بیچ میں سینڈوچ بن جائیں گے، تو ایسی صورت میں بہتر ہے کہ پھر اوائڈ کریں، کیونکہ حجاب محض کپڑا اوڑھنے کا نام نہیں ہے. کپڑا تو ایک پہچان ہے، وہ جسم کو محفوظ کر رہا ہے، لیکن جو ادب آداب ہے اس کو پہن کر پھر اس کپڑے کی عزت کروانے کے، کیونکہ جب ہم اسے پہن کے ہوشی حرکتیں کرتے ہیں تو وہ کپڑا بھی بے عزت ہوتا ہے، یعنی وہ جلباز کی بھی بے عزتی ہوتی ہے کہ جب ہم اس حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں. ابھی تو یہ حدیث میں نے آپ کو سنائی، ایک اور قول بھی میں سنا دیتی ہوں آپ کو. عبیدہ السلمانی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، ان کا بیان ہے کہ مسلمان عورتیں سروں کے اوپر سے چادریں اس طرح اوڑھا کرتی تھیں کہ آنکھوں کے سوا کچھ ظاہر نہ ہوتا تھا، اور وہ بھی اس لیے کہ راستہ دیکھ سکیں، یعنی اپنے آپ کو اس طرح لپیٹ کے چلتی تھی. اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ حکم جو ہے وہ ازواج مطہرات کے لیے ہے چہرہ لپیٹنے کا، یا یہ ہے کہ یہ ساری سختی جس کو نام نہاد سختی بولا جاتا ہے، حالانکہ اس کے بغیر بعض اوقات جو سختیاں پڑتی ہیں انسان کے وہ کہیں زیادہ بھاری ہوتی ہیں، لیکن ان کو ہم بھول جاتے ہیں اور اس حکم کے عمل کرنے کو سختی سے تعبیر کرتے ہیں. اس میں بعض اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ازواج مطہرات کے لیے، اور بعض آئمہ کی رائے دی جاتی ہے کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک چہرے کا پردہ نہیں ہے. ایک بات یاد رکھیے کہ جتنے بھی آئمہ کرام ہیں وہ سارے کے سارے اس بات پر ضرور متفق ہیں کہ جہاں فتنے کا ڈر ہو وہاں چہرہ ڈھانپنا لازم ہے، اور جہاں فتنہ نہ ہو تو جیسے حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ ہم کھول لیتے تھے پھر کوئی آ جاتا تھا تو ہم ڈھانک لیتے تھے، کہ مثلاً آپ اگر گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں تو رخصت اور ہوگی، اگر آپ سڑک پہ چل رہے ہیں بھیڑ میں سے نکل رہے ہیں تو معاملہ اور ہوگا. تو ٹائم ٹو ٹائم اس میں کمی بیشی تھوڑی بہت ہو سکتی ہے، لیکن یہ نہیں کہ کسی امام نے واضح یہ کہا ہو کہ نہیں ہے ہی نہیں، یہ نہیں کہا گیا. یعنی جتنے بھی یہ جو چار آئمہ ہیں ان میں سے اگر امام ابو حنیفہ نے یہ کہا ہے تو انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ جہاں فتنہ نہ ہو، جہاں خرابی کا اندیشہ نہ ہو، جہاں عورت اپنے آپ کو محفوظ سمجھے، لیکن جہاں فتنہ ہو اور جہاں مشکلات ہوں وہاں پر کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ وہ اپنے آپ کو کھولے. اچھا بعض کہتے ہیں وہ تو وہ دور تھا، اس میں مسلمان عورتوں کو یہ سارے احکامات دیے گئے، آج نہیں. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ قرآن پاک نے واضح طور پر ہمیں ان خواتین کی پیروی کا حکم دی ہے. مثلا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم. سورة التوبه کی آیت نمبر 100 ہے. جن لوگوں نے سبقت کی، یعنی سب سے پہلے ایمان لائے، مہاجرین میں سے بھی اور انصار میں سے بھی، اور جنہوں نے نیکی اور اخلاص کے ساتھ ان کی پیروی کی، اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہے اور وہ اللہ تعالیٰ پر خوش ہیں، اور اس نے ان کے لیے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے. یہ بڑی کامیابی ہے. اب یہاں پر جو کہا جا رہا ہے، جو اصل حکم ہے اور جس مقصد کے لیے آیت پڑھی گئی ہے، کہ وہ تو انصار و مہاجرین ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور کن کے لیے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے؟ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ، جنہوں نے احسان کے ساتھ، عمدگی کے ساتھ ان کی پیروی کی ہے، یعنی جو ان کے فالوورز ہیں، ان کے پیروکار ہیں. کیوں؟ وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا اِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. علم کی کمی ہے نا، اس لیے صحابہ کرام ہوں، صحابیات ہوں، ازواج مطہرات ہوں، ہمارے لیے خوبصورتی کی بات کیا ہے؟ ان کی پیروی کو اپنے لیے باعث فخر سمجھنا، اور انہیں چھوڑ کر دین سے دور، اللہ کے نافرمان اور غیروں کی تہذیب کے دلدادہ لوگوں کی پیروی کرنا، ان کو اپنا آئیڈیل بنانا، ان کو فالو کرنا، یہ ہمارے کس فائدے میں؟ ایک طرف کون ہے؟ مہاجرین و انصار ہیں، ان کی ازواج ہیں، نسائے مومنین ہیں، جن کا طرز عمل یہ میں نے آپ کو بتایا، جس میں ازواج مطہرات اور ان کے علاوہ عام مسلمان خواتین کا بھی طرز عمل کچھ مثالیں سامنے ہیں، کچھ اور مثالیں بھی ہیں جن کی اس وقت تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں. ہمارے لیے اسوہ حسنہ کون ہے؟ رول ماڈل کون ہے؟ وہ خواتین ہیں جن کے ساتھ اللہ نے جنت کے وعدے کیے ہیں. ہمارے لیے رول ماڈل وہ نہیں ہے کہ جو دین سے بیزار، اللہ اور اس کے رسول سے بیزار، اور ہمارے دین سے نفرت کرنے والے اور اس کو ختم کر دینے کے تہیہ کرنے والے ہیں. وہ ہمارے لیے رول ماڈل نہیں ہے، نہ ہمارے اندر ان کے لیے کوئی اٹریکشن ہے، یا نہ ہم ان کی پیروی کریں گے. اور یہ قول کس کا ہے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. بے وقوف کس کو سمجھا جاتا ہے؟ مخلص اہل ایمان منافقین کی نظر میں کیا تھے؟ سفہا، بے وقوف تھے، کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننے کو کیا سمجھتے تھے؟ دنیا کا نقصان. وہ کہتے تھے پاگل ہو، ان باتوں پہ عمل کر کے تو ساری دنیا ہاتھ سے جائے گی، ٹھیک ہے سنبھالو دنیا، پھر آخرت میں دیکھ لینا. اللہ انہم ہم السفہا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنہیں یہ بے وقوف کہتے ہیں وہ بے وقوف نہیں ہے، یہ خود بے وقوف ہیں، انہیں خود نہیں پتا کہ نفع نقصان کا معیار حقیقی کیا ہے. ولکن لا یعلمون، لیکن یہ لوگ علم نہیں رکھتے، حقیقت کو نہیں جانتے کہ اللہ کے حکم پر عمل کرنا بے وقوفی ہے یا اس کا انکار کرنا بے وقوفی ہے، اللہ کو راضی کرنے والا بے وقوف ہے یا اللہ کو اذیت دینے والا اور ناراض کرنے والا.
يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما.